في أنفسهم. قرآن زندہ کتاب ہے، اور زندہ کتاب ہونے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا میں جب بھی کہیں کسی بھی جگہ کوئی اہم معاملہ پیش آ گیا ہو یا آنے والا ہو، اس کے متعلق قرآن کریم میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اشارہ ضرور ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ دنیا میں کوئی واقعہ پیش، بڑا اور اہم واقعہ پیش آنے والا ہو، اور قرآن یا حدیث میں اس کے متعلق کوئی کھلا ہوا یا چھپا ہوا اشارہ نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا. چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، سنوریہم آیاتنا، ہم اپنی علامتیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے انسانوں کو، ایسی نشانیاں جو ان کے جسموں میں ہیں اور ایسی نشانیاں جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. کس چیز کی نشانیاں؟ خدا کے رحیم ہونے کی نشانیاں، خدا کے غالب ہونے کی نشانیاں، خدا کے مدبر ہونے کی نشانیاں، اور خدا کے قہار ہونے کی نشانیاں. ابھی یہ جو زلزلہ آیا اور اس زلزلے کی وجہ سے جو تباہیاں آئی ہیں، سچی بات یہ ہے کہ ہم ان تمام تباہیوں کا اندازہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ براہ راست ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، لیکن تھوڑی تھوڑی جو خبریں اور جو واقعہ سامنے آتے گئے، اس میں اللہ کی ایسی عجیب عجیب قدرتیں سامنے آئیں کہ جن قدرتوں کو آدمی مسلمان ہونے کے حیثیت سے مانتا تو تھا لیکن مشاہدہ کبھی نہیں کر سکتا تھا. جو آدمی مر جانا چاہیے وہ مرا نہیں، بچ گیا، اور جس کے بچنے کے اسباب تھے وہ مر گیا. ایک گاؤں میں ہم لوگ پہنچے، گاؤں والوں نے بتایا کہ صاحب اس مکان کی عورت نے جب دیکھا کہ زلزلہ شروع ہو گیا تو اپنے بچے سے اس نے کہا تم فوراً باہر بھاگ جاؤ. تو بچے نے دوڑ لگائی، گھر سے باہر آ گیا، اوپر سے پتھر آ کر کے بچے کو لگا اور مر گیا. اور عورت جو یہ سمجھ رہی تھی کہ مکان کے اندر رہنے سے ہم مر جائیں گے، وہ زندہ ہے. وہ سمجھ رہی تھی کہ جو بچ جائے، اگر یہ باہر نکل گیا تو بچ جائے گا، اور میں اندر اگر رہوں گی، اگر میں مر جاؤں گی تو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ تو بچ گئی، اور جو باہر نکل کر بچنے کے لیے بھاگا تھا وہ مر گیا. ایک ملبے کے اندر سے 7 دن کے بعد ایک بڑھیا نکالی گئی جو زندہ ہے اور اس وقت بھی زندہ ہے، 90 سال اس کی عمر ہے. اور جس وقت وہ زندہ ہو باہر نکالی گئی، باہر نکالے میں اس کو ہسپتال میں لے گئے، تو جب وہ ٹھیک طرح سے ہوش میں آ گئے، ڈاکٹر نے اس کو انجیکشن لگانا چاہا، اس نے کہا میرا روزہ ہے. عجیب غریب صورت حال ہے. ہم نے وہ بچہ خود دیکھا جو 2 سال کا بچہ ہے، اور 7 گھنٹے کے بعد وہ ملبے کے اندر سے نکالا گیا. یہ بھی دیکھا کہ ایک مکان کے لوگ سارے بچ گئے، لیکن مکان بہت بری حد تک کریک ہو چکا تھا. 3 یا 4 دن کے بعد یہ لوگ پھر مکان کے اندر گئے اس میں سے سامان نکالنے کے لیے. جس وقت مکان کے اندر پہنچے اس دن پھر زلزلہ آ گیا، تو 7 آدمی مر گئے. تو پہلے زلزلے کے دن بچ گئے، اور تیسرے یا چوتھے دن جس دن دوسرا زلزلہ، اس دن ہم لوگ میں بھی وہیں تھے، وہ لوگ اب اس مکان کے نیچے گئے سامان نکالنے کے ٹھیک اسی وقت، اور زلزلہ آیا تو وہ لوگ مر گئے. قرآن میں اللہ تعالیٰ شانہ نے اس طرح کے واقعے کے بارے میں یہ واضح فرمایا کہ ہم ضرور بھی ضرور اپنے نشانیاں لوگوں کو دکھائیں گے کہ میں کیا کیا کر سکتا ہوں. اور بعض آیتیں بہت زیادہ گھبرا دینے والی ہیں. مثلا اللہ تعالیٰ شانہ نے بیان فرمایا، تم لوگ بے فکر کیوں بیٹھ گئے اس بات سے کہ میں ٹھیک 4 کے وقت تم پر عذاب بھیج سکتا. 4 کا وقت ہوتا ہے صبح 8 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک کا وقت. امین اہل القرا ایاتہم باسنا زحن، بستیوں والے بے فکر کیوں بیٹھے ہوئے ہیں کہ میرا عذاب، میری پکڑ ٹھیک 4 کے وقت میں آ سکتی ہے. یہ 8:30 بجے سے لے کر کے 11 بجے تک کا وقت ہے. اس پورے وقت کو 4 کا وقت کہا جاتا ہے. اس میں سے کسی بھی وقت میری پکڑ آ سکتی ہے. تو آج دیکھ لیجئے آباد بستیاں. ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے کہ ایک شہر 95% آبادی ختم ہو گئی، 5% آبادی جو باقی بچی ہے وہ ہسپتالوں میں پڑی ہوئی اور سارا شہر جو ہے وہ زمین بوس ہے. قرآن کریم میں آیت ہے, اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں, قد مکر الذین من قبلہم فأتى اللہ بنیانہم من القواعد فخر علیہم السقف من فوقہم, اور کچھ نہیں, ہم نے ان کی چھتیں اوپر سے نیچے لائی اور وہ چھتوں کے نیچے دب گئے. یہ پچھلی قوموں کے بارے میں ہو سکتا ہے اللہ نے بیان فرمایا, لیکن ہم اس وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, ہم پر یہ بھی گزر رہی ہے. جب یہ حالات ہوتے ہیں تو ان حالات میں کیا ہو, نمبر ایک, سب سے پہلے توبہ کرنی ہوتی ہے, اور وہ توبہ انفرادی بھی ہوتی ہے اجتماعی بھی. پھر توبہ کی دو قسمیں ہیں, ایک توبہ کی قسم, یا اللہ میں نے گناہ کیے, میں معافی مانگتا ہوں, لیکن جو گناہ کی زندگی اس کو چھوڑا نہیں, تو جب اس کو چھوڑتا نہیں ہے اور زبان سے کہتا ہے یا اللہ میری توبہ ہے. تو ایک بڑی مشہور عورت گزری ہیں, آپ نے نام سنا ہوگا, حضرت رابعہ بصریہ رحمہ اللہ تعالی. ان کے کلام میں, یعنی انہوں نے جو جملے ارشاد فرمائے ہیں ان کے جملوں میں بھی ہے, اور بھی کئی بزرگوں کے کلام میں یہ جملہ ملتا ہے, کیا کہ مسلمان جب استغفار کرتا ہے, یا اللہ مجھے معافی دے دیجئے, یہ استغفار کرنا بھی مسلمان کا کبھی کبھی جرم ہوتا ہے, وہ استغفار نہیں ہوتا حقیقت. کیسے جرم ہوتا ہے, زبان سے کہہ رہے ہیں معافی دے دیجئے, لیکن دل میں معافی کا کوئی احساس ہی نہیں ہے. زبان سے کہتے ہیں یا اللہ میری توبہ, خدا میں بخش, مگر دل میں اس گناہ کے چھوڑنے کا ایک ذرا سا بھی ارادہ نہیں. تو اس معافی مانگنے کو اور استغفار کو مذاق کہا گیا ہے, کہ یہ تو مذاق کر رہے ہو, تمہارا ارادہ ہے ہی نہیں برائی چھوڑنے کا, زبان سے کہہ رہے ہو یا اللہ معافی. یا جس خطرناک عذاب کا آگے سامنا ہونا ہے, اس خطرناک عذاب کے نتیجے میں جیسا خوف طاری ہو جانا چاہیے, ویسا خوف طاری ہوا نہیں, اور خوف طاری ہوئے مگر زبان سے کرے معافی دے دیجئے, اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے سمجھا ہی نہیں تم کس چیز سے معافی مانگ رہے ہو. اگر تمہیں اس کا پورا اندازہ ہو جاتا تم کس چیز سے معافی مانگ رہے ہو, تو تمہاری معافی مانگنے کی حالت ہی کچھ اور ہو جاتی, تم بلک بلک کر کے معافی مانگتے, فرت اور تڑپ تڑپ کر معافی مانگتے. اس ایسی صورتحال میں قرآن کہتا ہے, حقیقت یہ ہے کہ تم غافل ہو چکے ہو خدا سے, خدا سے غافل ہو چکے, کہ مطلب خدا نے تم پر رحم کتنا کیا اس کو بلا دیا, اور خدا کیا کیا تمہارے ساتھ کر سکتا ہے اس سے تم غافل ہو, تم اس سے غافل ہو, اس لیے تمہیں اندازہ نہیں ہے کہ اللہ کیا کیا کر سکتا ہے. اگر تمہیں ذرا سا بھی اس کا اندازہ ہونے لگے گا تو ایسی غفلت کے ساتھ تھوڑے تم معافی مانگو گے. چنانچہ یہ جو حادثہ ہوا, اس حادثے کے دوسرے یا تیسرے دن ایک صاحب نے یہیں سری نگر سے فون کیا, وہ مجھے یوں کہتے ہیں کہ آج رات میں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, آپ کسی اونچی ٹیلے پر کھڑے ہیں, سامنے بہت سارے لوگ تباہ حال ہیں, میں نے سنا کہ فلاں جگہ حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے, تو میں بھی دوڑ کر کے گیا. یہ شخص کہتا ہے پہنچا وہاں تو میں نے دیکھا کہ آپ انتہائی غصے میں, اور غصے کے عالم میں آپ فرما رہے ہیں جو عذاب آنے والا تھا وہ تو آ گیا, جو عذاب آنے والا تھا وہ تو آ گیا. یعنی اس کے بعد تم سنبھلے کیوں نہیں. اور ساتھ میں اس نے یہ بھی کہا ایک مستورات کے بارے میں, کہ فلاں مستورات نے اس دن رات کو پہلے ہی خواب میں دیکھا تھا کہ زلزلہ آ رہا ہے اور مکانات گر رہے ہیں, اس نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ میں نے اس طرح خواب میں دیکھا, تو شوہر یہ کہتا ہے گھبرانے کی بات نہیں میں دعا کرتا ہوں. تو وہ شوہر جو ہے وہ مسجد میں چلا گیا, دعا کر رہا تھا اور اس میں تلاوت کرتا رہا, دعا کرتا رہا, اور اسی حال میں زلزلہ شروع ہو گیا, تو سب سے پہلے مسجدیں گری. اور آپ کو معلوم اس پورے زلزلے میں سب سے پہلی جو بلڈنگ زمین پر آئی ہے وہ کون سی بلڈنگ تھی, یہ وہ بلڈنگ تھی جس بلڈنگ کے اندر تقریباً 250 مسلمان اس بلڈنگ میں رہ رہے تھے, سرکاری بلڈنگ تھی وہ, یعنی یہ بتانے کی ضرورت تو نہیں وہ کہاں کی بات ہے یہ, لیکن یہ کہ سرکاری بلڈنگ تھی, تقریباً 250 مسلمان تھے, ان میں سے اکثریت بے روزہ داروں کی, اور کچھ افسران رمضان کے اندر اس ایسے نازک وقت میں صبح بریک فاسٹ کے نام پر کے شراب پی رہے تھے. اس وقت سب سے پہلی وہ بلڈنگ نیچے آئی. یہ اللہ تعالیٰ شانہ اس کائنات کا نظام کسی اندھے خدا کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ تو بینا خدا ہے, وہ دیکھ رہا ہے کائنات میں کیا ہو رہا ہے, اور اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اسی کے مطابق وہ آگے فیصلہ چلاتا ہے. نیچے سے جو کچھ ہوتا ہے وہی اوپر سے ہوتا ہے. پچھلے سال سونامی آئی تھی, لوگ سمجھتے ہیں سمندری طوفان, لیکن یہ جان لینا چاہیے سونامی کون سے دن آئی, کہ وہ دن جس دن دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدکاریاں ہوا کرتی ہیں وہ ہے کرسمس کا دن. اور جس وقت وہ بدکاریوں کا اور شراب پینے کا عروج چل رہا تھا, اس وقت انہی علاقوں میں جن علاقوں میں سب زیادہ یہ بدکاریاں ہو رہی تھی, یعنی ساحلی سمندری علاقوں میں, انہی علاقوں میں تباہی آئی اور لاکھوں انسان زمین میں دھس گئے. ابھی چند سال پہلے ترکی کے اندر, ترکی کے ایک جہاز میں وہاں کے مسلمان افسران نے ترکی کی مسلمان بیٹیوں کو لیا. جہاز کے اندر تقریباً 2500 آدمی تھے, سمندری جہاز, اور اس میں انہوں نے شراب اور رقص اور لڑکیوں کا نچانا, یہ تمام کام کیا. اور اس کے بعد پھر قرآن کریم کو پاؤں کے نیچے رون کر کے کہا اس قرآن کا خدا کہاں ہے, اور اس کے بعد وہ جہاز ڈوبا ہے تو آج تک اس کا پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا. 2500 آدمی اس میں ڈوب گئے تھے, ابھی 3 سال پہلے کی بات. اور ساتھ میں صورتحال یہ ہے کہ دنیا کا میڈیا اس طرح کی خبروں کو نہیں لاتا, جن خبروں کے نتیجے میں ایک طرف سے خدا کے عذاب کا مشاہدہ انسانوں کو ہو جائے, دوسری طرف سے اسلام کے حقانیت کا لوگوں کو تجربہ ہو جائے, اس طرح کی خبروں کو میڈیا نہیں لاتا. اس لیے بزرگ اور دوستو, یہ کائنات جو ہے ایک ایسے اللہ چلا رہے ہیں, جو اللہ اس کائنات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے, کہاں کیا ہو رہا ہے, کون سا انسان کیا حرکتیں کر رہا ہے. وما تسقط من ورقۃ, ایک پتہ بھی کہیں نہیں گرتا ہے مگر اب اللہ کے علم ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پہاڑ کی چوٹی پر کوئی کام کیا ہوگا وہ بھی ہمارے پاس محفوظ ہے, اور قیامت کے ہم لے کر کے آئیں گے. تو ایک ایسا اللہ جو کائنات کے ذرے ذرے سے واقف ہے, ایک ایسا اللہ جو انسان کی تمام حرکتوں سے واقف ہے, ایک ایسا اللہ جو بے انتہا زیادہ منصف ہے, جو ہرگز ظلم کرنے والا نہیں ہے, ایک ایسا اللہ جو بار بار کہہ چکا ہے ان اللہ لا یظلم الناس شیئا, اللہ تعالیٰ انسانوں کو ظلم نہیں کرتا, بار بار کہہ جائے گا ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, اگر تمہیں مصیبت کوئی آ رہی ہے تو تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہوگی, ہمارا ہم نے کچھ نہیں کیا. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, جو تمہارے ہاتھوں نے کیا ہوگا وہی آئے گا. وہ خدا کہہ رہا ہے قرآن کریم میں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تم پر عذاب بھیجوں گا, در حال کہ تم ٹھیک حالت میں ہوں گے. وما کان ربک, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب نہیں ہے ایسا. وما کان ربک, نہیں آپ کے رب کا معمول یہ, نہیں آپ کے رب کے مزاج یہ, نہیں آپ کے رب کا انداز یہ, یہلک القرا, کسی بستی کو تباہ کر دے, بظلم ظلم کر کے اہلھا مسلمون, درحال کے بستی والے ٹھیک حالت میں, ایسا نہیں ہو سکتا. قرآن اللہ تعالیٰ شانہ کہتے ہیں کیا, ان اللہ لا یظلم الناس شیئاً, اللہ تعالیٰ کسی انسان پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کرتا. ولکن الناس بانفسہم یظلمون, لیکن لوگ خود اپنے پر ظلم کرتے ہیں. قرآن میں ایک مضمون جو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے, وہ ہے پچھلے نبیوں کے واقعات. یہ بات اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں, قرآن قصے کی کتاب نہیں, کہانی کی کتاب نہیں, یہ کوئی افسانے کی چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن در حقیقت دنیا کے انسانوں کو آئینہ دکھاتا رہتا ہے, نمونہ دکھاتا رہتا ہے. کیا کہ صاحب جب انسانوں کے اندر یہ خرابی پیدا ہو جائے گی تو آگے یہ آ جائے گا, جیسے فلاں قوم کو ہو گیا. جب انسانوں کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی تو آگے یوں آنے والا ہے جیسے فلاں قوم کے اندر ہوا. جب انسان ناپ تول میں کمی کرنے لگیں گے تو یہ انجام ہوگا. مثال کے لیے دکھائی گئی قوم شعیب, بار بار قوم شعیب کا تذکرہ اسی لیے لایا جائے گا, ورنہ ہمیں کیا, ہم تو جانتے بھی نہیں شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات, وہ تو قرآن سے پتا چلا. ہمیں نہیں معلوم شعیب علیہ السلام کی قوم کون سی تھی, وہ تو قرآن سے ہم نے سنا. لیکن قرآن جو بار بار اس کو بیان کرتا ہے وہ اسی لیے تاکہ تم یہ کام نہیں کرنا. کیا کام نہیں کرنا, کہ جب تم تولنے لگو گے تو دو کم, اور جب تول کر لینے لگو گے تو لوگے پورا. جب تم ڈیوٹی دینے لگو گے تو ڈیوٹی دو کم, اور جب تنخواہ لوگے تو تنخواہ لوگے پوری, چاہے وہ کسی کی بھی ڈیوٹی ہو, چاہے وہ کسی فرد کی ڈیوٹی ہو, ملازم وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے, مزدور وہ بھی ڈیوٹی دے رہا ہے, کیونکہ اس کو شام کو مزدوری لینی ہے. تو جب کام کرانے والا کھڑا موجود ہے تو وہ بڑی شوق و ذوق کے ساتھ کام کر رہا ہے, اور کام کرانے والا مالک جو ہی ہٹ گیا تو مزدور فوراً بیٹھ کر کے ہوکا پینے لگ گیا. ایک طرح سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم مزدور کو اس کی مزدوری خوش پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دے دو. آتل اجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ, مزدور کو اس کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے پہلے دو, یہ طرف تو حکم ہے, لیکن مزدور کو حکم ہے کہ وہ امانداری کے ساتھ کام کرے, امانداری کے ساتھ کام کرے. لیکن جب مزدور مزدوری امانداری کے ساتھ نہیں کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جب لے رہا ہے مزدوری تو پوری, اور جب کام کر رہا ہے تو کم. اسی طرح سے ملازم, جب وہ ملازمت کر رہا ہے, ڈیوٹی دے رہا ہے, کام صاحب 11 بجے صاحب آ رہے ہیں اور 3 بجے آپ کو واپس جانا ہے, اور ساتھ میں دفتر کے ملازموں کو بھی کہتا ہے, اور دفتر کے ملازم بھی بڑے خوش ہو کر کہتے ہیں با اثر افسر. حدیث میں ہے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب خائن انسان کو امانت دار سمجھا جائے گا, یہ خیانت کر رہا ہے, کس چیز سے خیانت کر رہا ہے؟ اپنی ڈیوٹی دینے سے خیانت کر رہا ہے, دفتر کا نظام چلانے میں خیانت کر رہا ہے, اور سب لوگ کہہ رہے ہیں بڑا اصل افسر. اور جو آئے گا اور وقت پر ڈیوٹی دلوائے گا اور ایک منٹ نہ پہلے جانے دے گا اور جس وقت اریول چاہیے اسی وقت آنے کو مطالبہ کرے گا, غرض ہے کہ جو اصول کے مطابق چلا ہے وہ کہہ گیا بڑا ظالم انسان چاہیے. اس نے ہم یعنی نیچے کے ملازمین اپنے افسر کے متعلق کیا کیا جملے بولتے ہیں, اور وہ تمام جملے کھڑے ہوتے ہیں کس بات پر؟ کیونکہ وہ اصول کے مطابق کام کرا رہا ہے. جو بیچ میں رشوت نہیں کھانے دے گا اس پر سب کوسنے لگیں گے, اور جو جتنا زیادہ بیچ میں فراڈ کرنے والا ہوگا وہ سب کی نظروں میں شاباشی کا مستحق ہے. تو حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب خائن امانت دار قرار پانے لگے یعنی قابل تعریف, اور جب امانت دار جو ہے وہ ایسا ہونے لگے جیسے خائن یعنی قابل مذمت, اور جب بدکاری کرنے والوں کی تعریفیں کی جانے لگیں, بدکاری کرنے والوں کی تعریفیں کی جانے لگے, سچ آج جو جتنے ننگے پن کا مظاہرہ کرنے والا ہے اتنا ہی وہ زیادہ اخباروں میں ٹی وی نمایاں ہو کر آئے گا, یہاں تک کہ نوجوان لڑکے تمنا کرنے لگتے ہم بھی ایسے بنتے. یہ جو صورتحال آتی ہے اس صورتحال میں گویا یہ ایک طرف سے تو ہوتا ہے عذاب, اور دوسری طرف سے ہوتی ہے تنبیہ. جو دنیا سے گئے ان کا عالم وہاں کیا ہوگا یہ تو اللہ تعالیٰ جانے, لیکن پیچھے رہنے والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے, اور اگر انہیں عبرت پکڑ لی تو ٹھیک, اور اگر عبرت نہیں پکڑتے ہیں تو اس سے زیادہ برا انجام ہوتا ہے. چاچا دیکھ لیجئے حالت کیا ہے, صورتحال یہاں تک اتنی خراب ہے کہ انسان سمجھنے سے بھی قاصر ہے, کیا انسان جانوروں کو بھی پیچھے چھوڑ چکا ہے. آپ تصور کریں ایک شخص ایک ایسے بچے کو جس کے والدین مر چکے ہیں, جس کا مکان گر چکا ہے, اس کے ہاتھ اور پاؤں میں سے مجھے نہیں معلوم ہے دونوں پاؤں یا دونوں ہاتھ یا ایک پاؤں اور ایک ہاتھ تھکچر کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں اور وہ قابل ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں, اس بچے کو وہ گود میں لے کر کے ایک آدمی کو دکھاتا ہے دیکھو میرے بچے کا, اس کا ہے نہیں بچہ, ایک آدمی کو دکھاتا ہے دیکھو میرے بچے کا کیا ہو گیا, اور بچہ رو رہا, اور وہ اس بچے کو دکھا کر زیادہ سے زیادہ اس نے ریلیف لے لیا, ٹھیک, اور جب ریلیف لے کر کے وہ تھک گیا تو بچے کو سڑک پر پھینک دیا اور خود بھاگ گیا. اس سے کہا بھائی یہ کہا میرا تو ہے نہیں. جب انسان یہ کرنے لگیں گے تو پھر آگے انجام, اس سے آگے اور دیکھ لیجئے, جب حالات یہاں تک ہو جائیں انسان جب بدبختی پر آتا ہے تو وہ حیوانیوں کو بھی پیچھے ڈال دیتا ہے, کہ ایک آدمی ایک بچے کو اٹھا کر کے لاتا ہے, اس بچے کی حالت نسبتاً ٹھیک ہے لیکن اس نے اور اچھی طرح سے اس کے ہاتھ پاؤں توڑ دیے, اور ہاتھ پاؤں توڑنے کے بعد اس کے بعد پھر سڑک پر اس کو رکھ دیا اور کہا مانگتے رہو, اور شام کو جتنا پیسہ آئے گا وہ آدمی اٹھا کے لے جاتا. جب حالات ایسے ہو اور یہ مسلمان جب کرنے لگے, اس صورتحال میں دوسری کسی قوم کو کیا کہیں گے؟ اب جب دوسری قوموں میں دیکھتے ہیں مسلمان ایسا کر رہے ہیں تو وہ بھی اسلام پر حملہ آور ہوتے ہیں, وہ اسلام کو بگاڑنے کے لیے اپنے تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں, ٹی وی بھی اس کے خلاف استعمال ہوگا, اخبارات بھی اسی کے خلاف استعمال ہونے لگیں گے, اسلام پر حملے بھی ہوں گے, اسلام کے قانون کو بگاڑ کر کے دکھانے کی کوشش بھی کریں گے, اور اس طرح سے کہ لوگ نفرت بھی کرنے لگے اسلام سے, ادھر سے مسلمانوں کا کیریکٹر بھی ایسا سامنے آتا رہے گا جس کے نتیجے میں پھر اللہ تعالیٰ شانہ اس سے بڑا والا عذاب بھیجنے بتایا ہوئے. تو قرآن میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق, میں اپنی نشانیاں دکھاتا رہوں گا تم کو کائنات میں, سر سبز علاقہ میں نے ویران کر دیا اور ویران علاقے کو میں نے سر سبز کر دیا, چنانچہ جہاں جہاں چشمے تھے زلزلے کی بنا پر چشمے ختم, اور جہاں چشموں کی ضرورت نہیں تھی وہاں پانی نکل آیا. اب لوگ سوچ رہے ہیں ہم یہاں بسیں یا وہاں جا کر کے بسیں, چشمہ ایک جگہ سرسبز بہت عمدہ چشمہ ٹھنڈا اور میٹھا وہ بند ہو گیا, دوسری جگہ سے پانی نکل آیا تو جہاں سے پانی نکل رہا ہے وہاں سے صاف ہے, جب بستی کے قریب وہ پانی پہنچا تو کالا پانی ہو گیا, اور وہ پانی ہم نے بھی دے گا. اور عجیب بات یہ ہے کہ وہ پانی عام طور پر جس وقت وہاں سے انسان گزرنے لگتے ہیں اس سے زیادہ ہو جاتا ہے. چاچا کئی آدمیوں کو وہ ڈبو چکا ہے. بستی کے قریب پہنچا تو کالا پانی ہو گیا, اور جب بستی سے باہر نکل گیا تو پھر صاف پانی ہو گیا. ہم نے بھی وہ پانی دیکھا. اس صورتحال میں محکمہ ارضیات والے پہنچیں گے, کیسا کیا کیا لگتا ہے اندر کہیں کالی مٹی ہے. ہوگی کالی مٹی اور کیا ہوگا, لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہ جو نظارے دکھاتا ہے, یہ نظارے کیا دکھاتا ہے کہ میری طاقت سے ڈرو, مجھے تم نہیں سمجھنا کہ میں چپ بیٹھا ہوں, آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوں, کائنات کی مجھے خبر نہیں ہے, میں کائنات کے ذرے پر نظر رکھے ہوئے ہوں, اور جب میں جو چاہوں گا سو کر سکتا ہوں. اگر میں وقفہ لے رہا ہوں تو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ شانوں کو پتا نہیں. دو جگہ قرآن نے کہا وَلَوْ يَأْخُذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ, اگر روئے زمین کے انسانوں کی برائیوں پر میں پکڑ شروع کر دوں تو تمہارے جانور بھی باقی بچنے کے قابل نہیں ہے, تمہاری نحوست کی وجہ سے تمہارے گھر کے جانور بھی سزا کے مستحق بن چکے ہیں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ شانوں کو اس سے زیادہ جلال آتا ہے اور انسان, تو پھر خداوند تعالیٰ شانوں سب سے پہلے اپنی مسجدوں کو واپس لے جاتے ہیں. چاہے 250 مسجدیں ایک ہی علاقے کے شہید ہو گئی, اوڑی کے اندر سب سے پہلے جامع مسجد گری ہے, اس کے بعد باقی مقاموں کا کیا ہوتا رہا. اس لیے ایسی صورتحال یہ جو ہے نا, انسان سر مگن رہتا ہے, بے فکر رہتا ہے, مست ہو جاتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, سب نمازیں ضائع کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا, روزے ضائع کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا, بدکاریاں کرتے رہے کچھ بھی نہیں ہوا, ننگے سے ننگے ہوتے گئے کچھ بھی نہیں ہوا, شرابیں پی بیچی کچھ بھی نہیں ہوا, اسلام کا مذاق اڑاتا رہے کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ ڈھیل اللہ تعالیٰ شانو دیتے ہیں, وقفہ دیتے ہیں, اور جس دن میں پکڑ لوں گا اس دن تم پر سمجھ بھی نہیں آئے گا کریں کیا. اور مزید پریشانی اس وقت آتی ہے کہ جب عذاب آنے کے بعد لوگوں کو حس پیدا نہ ہو, بیدار نہ ہو, اور بے حس کے بے حس ہی رہیں. چاہے بے حسی کا عالم یہ, اللہ اکبر, جب ہم لوگ وہاں پہنچے اوڑی میں تو ایک طرف سے کچھ دوسرے علاقے کے نوجوان آ کر مسجد کو کھڑا کر رہے تھے, ایک منظر. دوسرا منظر, دوسرے ملک کے لوگ آ کر کے غریبوں کو کچھ پیسے تقسیم کر رہے ہیں, یہ بھی منظر. تیسرا منظر, کچھ گاؤں کی آئی ہوئی عورتیں سڑکوں پر کھڑی ہیں, وہ کبھی ایک ٹرک کے پیچھے دوڑ رہی ہیں ہم کو بھی دے دو کچھ, کبھی دوسرے ٹرک کے پیچھے دوڑ رہی ہیں ہم کو بھی دے دو, کوئی ڈبل روٹیاں پھینک رہا ہے ان پر, کوئی کچھ پھینک رہا ہے, کوئی کمل پھینک رہا ہے. تیسرا منظر. چوتھا منظر یہ کہ کچھ نوجوان لڑکے تقریباً 20-25 کی تعداد میں ایک بس کے اندر بیٹھ کر کے چائے پی رہے تھے دن کے 10 بجے, رمضان کا زمانہ تھا. تو ایک ہی جگہ یہ سارے مندر, ادھر سے یہ تباہی ہے, ادھر سے یہ بھی ہو رہا ہے. شاید اس اڈے کے ڈرائیور رہے ہوں گے یا کون لوگ ہوں گے, بہرحال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. جب یہ حصی تاری ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ شانو اس کے بعد اور آگے جلال آ سکتا ہے. تو دوستو میں سمجھانا دراصل یہ چاہ رہا تھا کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ یقیناً نظروں سے اوجھل ہے, مگر وہ انسانوں کے تمام حالات سے پوری طرح سے واقف ہے. کیسے واقف ہے؟ بس ٹھیک اسی طرح سے جیسے انسان کے جسم کے اندر روح, وہ روح جو ہے وہ انسان کے جسم کے تمام حالات سے پوری طرح واقف ہے. سر میں کھجلی آ رہی ہے, سارے جسم کو پتا ہے. پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, سارا جسم جانتا ہے. پیچھے سے کھجلی آ رہی ہے, سارا جسم معلوم ہے. پیٹ میں درد ہو گیا, سارے جسم کو معلوم ہے. کون کنٹرول کر رہا ہے؟ کہ روح. تو انسان کی روح جو ہے وہ سارے جسم کے نظام کو کنٹرول کر رہی ہے. اس نے آنکھوں کے ذریعے سے اطلاع پہنچ گئی, روح نے سارے جسم کو اطلاع کر دی. ہم نے دیکھا منظر خطرناک, باہر بارش ہو رہی ہے. آنکھ نے دماغ کو اطلاع دے دی, دماغ نے تمام اعضاء کو بتا دیا. دماغ بھی سوچنے لگ گیا کہ صاحب باہر بارش ہو رہی ہے, اگر مجھے باہر نکلا تو چھاتا کہاں پر ملے گا, جوتا کون سا میں استعمال کر رہا ہوں. دماغ کو اطلاع پہنچ گئی, آنکھ نے دماغ کو اطلاع دی, دماغ نے تمام حرکتیں شروع کر دی. یہ سارا سسٹم کون کھڑا چلا رہا ہے؟ روح. تو جیسے انسان کے جسم کے اندر روح انسان کے سارے جسم کے نظام کو چلا رہی ہے, اور وہ ہر وقت متحرک ہے. دوستو سمجھیے, انسان کے جسم میں ہر چیز کی ایک نہ ایک شکل ہے, روح کی کوئی شکل نہیں. انسان کے جسم میں ہر چیز کہیں نہ کہیں پر رکھی ہوئی ہے. آنکھ یہاں پر ہے, کان یہاں پر ہیں, معدہ یہاں پر ہے, کڈنیاں یہاں پر ہیں, جگر یہاں پر ہے, معدہ اور اوپر ہے. غرض ہے کہ ہر چیز کہیں نہ کہیں رکھی ہوئی ہے, اور اگر کوئی ڈھونڈنا چاہے گا روح کس جگہ پر ہے تو کہیں نہیں ہے, یعنی روح ہر جگہ ہے. دماغ کا ایک ہی کام, زبان کا ایک ہی کام، ہاتھ کا صرف ایک ہی کام، جگر کا ایک ہی کام، ہر چیز کا ایک نہ ایک کام ہے، اور روح کا کام سارے نظام کو کنٹرول کرنا، جہاں جہاں سے روح نکلتی جائے گی وہاں وہاں کے سارا سسٹم بیٹھ جاتا ہے. چنانچہ روح جب نکل جاتی ہے تب یہ جسم سب کچھ موجود ہوتا ہے لیکن کام کوئی نہیں کرتا ہے. دماغ ہے مگر سوچ نہیں سکتا، ہاتھ ہے مگر کام کر نہیں سکتے، پاؤں ہیں مگر چل نہیں سکتے، معدہ ہے مگر ہضم کر نہیں سکتے، کیونکہ روح نکل گئی. جس طرح سے ہمارے جسم میں یہ روح ہے، اسی طرح سے اس کائنات کے اندر ایک روح ہے. ہمارے جسم کی روح ہمارے جسم کے سارے حالات سے واقف ہے، کائنات کی روح کائنات کے تمام نظام سے واقف ہے. ہمارے جسم کی روح ہمارے تمام اعضاء کو حرکت میں رکھتی ہے اور کسی کو بیٹھنے نہیں دے گی. کائنات کی روح بھی جو ہے اس کائنات کے نظام کو حرکت میں رکھتی ہے. سورج اس کے کنٹرول میں ہے، چاند اس کے کنٹرول میں ہے، زمین اس کے کنٹرول میں، انسان اس کے کنٹرول میں ہے، جہاں جس چیز کو چاہے گا وہ استعمال کر سکتا ہے. ہماری روح ہمارے جسم کے حالات سے ناواقف نہیں ہے، تو کائنات کی روح بھی کائنات کے حالات سے ناواقف نہیں ہے. ہماری جسم کی روح ہم کو کبھی نظر نہیں آتی ہے، اسی طرح سے کائنات کی روح بھی کبھی نظر نہیں آتی ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسہم. اے انسانوں، تو میرا انکار کیسے کرتے ہو؟ تمہارے جسم میں تو میری مثال موجود ہے، تم اپنی روح کا انکار نہیں کرتے. کہو نا تم بھی کہ مجھے نظر نہیں آئی روح، لہٰذا میری جسم میں روح ہی نہیں ہے. نہیں، کہتے ہو نہیں صاحب روح. اور جب روح نکل جاتی ہے سب لوگ کہتے ہیں زود راس، مگر وہ زو نکلتے ہوئے تم نے دیکھا نہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم اسے روح اتراؤ. تو تم نے دیکھا نکلتے ہوئے کہ نہیں، پھر کیسے کہتے ہو تم روح نکل گئی؟ کہ جی ہمارا عقیدہ ہے. تو اس سے بڑی حقیقت تو میری، اس کائنات کا مالک موجود ہے، بینا ہے، آقا ہے، دیکھنے والا ہے، سخت عذاب بھی دے سکتا ہے اور بڑے سے بڑا رحم کرنے والا بھی ہے. کائنات کا کوئی ذرہ اس کی حرکت کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا، اور جو کچھ ہوتا ہے اس کے فیصلوں سے ہوتا ہے، اور جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو ساری کائنات کے انسان کچھ کرنا چاہے اس کے فیصلے کو روک نہیں سکتے، اور جب وہ کسی چیز کا فیصلہ روکنا چاہے گا تو ساری کائنات اس کو کرنا چاہے گا تو کر نہیں سکتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں کہ میں جب کسی چیز کو مجھے کرنا ہوگا میں صرف کہتا ہوں کن، تو وہ ہو جائے گا جو کچھ ہونا ہوگا، اور اگر میں نہیں کہوں گا تو نہیں ہوگا. اس لیے قرآن میں ایک جگہ جگہ بیان فرمایا، اولم یسیروا فی الارض، ذرا چل پھر کر کے دیکھو، تم سے زیادہ طاقتور قوموں کو میں نے کیسے تباہ کر دیا، تم سے زیادہ طاقتور انسانوں کو میں نے کیسے، تم بلڈنگ بناتے ہو بڑے فخر کرتے ہو، ذرا دیکھو تم سے زیادہ بڑی بڑی بلڈنگ بنانے والے ہوں. اور مسیر و فراد فنزرو کا فکنا امروہا اکثر مما امروہا، انہوں نے تعمیرہ کی تم سے زیادہ، تم اپنے باغ ان سے تمہارے تم سے زیادہ باغ ان کے پاس دے، تم اپنی حکومتیں تم سے زیادہ حکومتیں ان کے پاس تھی، تم اپنا ڈاکٹری تم سے زیادہ عجیب ڈاکٹری ان کے پاس تھی. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس قوم میں مبعوث کیے گئے اس قوم کی ڈاکٹری کا عجیب غریب عالم تھا، کہ ہاتھ وہ جو ہیں نابینا، ماں کے پیٹ سے نابینا پیدا ہو گئے تو اس کا علاج کرتے تھے، لا علاج بیماریوں کا علاج وہ لوگ کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ شان وہی معجزے دے کر کے بھیجا تھا کہ کیا وہ لوگ ناقابل علاج بیماریوں کا علاج کرتے ہیں آپ ان سے بڑھ کر کے، کہ صرف نابینا انسان کو ہاتھ پھیر دیجیے اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی، برس والے انسان کو ہاتھ پھیر دیجیے اس کا ہاتھ ٹھیک ہو جائیں گے، اس سے آگے بڑھ کر کے مٹی اٹھا کر کے اس کو پھونک ماریے وہ جانور بن کر کے اڑ جائے گا. بہرحال میں سمجھانے کا میری غرض وہ یہ کہ اس کائنات کا نظام چلانے والا اللہ دانا بینا، کائنات کے حالات سے واقف، اور جو کچھ انسانوں کا حال یہاں سے ہوتا ہے ویسے اوپر سے فیصلے ہوتے ہیں، وہ فیصلہ کبھی روک کر کے رکھتا ہے کبھی فوراً نافذ کرتا ہے، جب چاہے گا جس چیز سے چاہے گا تباہ کر دے گا. پانی انسانوں کی حیات کا ذریعہ ہے، اسی پانی سے تباہ کر دے گا. ہوا انسان کی حیات کا ذریعہ، اسی کو چاہے استعمال کرے گا تو تباہ کر دے گا. زمین کی اندر کی توانائیاں زمین کے لیے ضروری ہیں اور انسانی حیات کے لیے ضروری ہیں، انہی توانائیوں کو استعمال کرے گا تو زمین کو ہلا دے گا اور اسی کا نام زلزلہ ہوگا اور زلزلے میں قومیں گر جائیں گی. یہ حقیقت اچھی طرح سے ذہنوں میں اتار لینی چاہیے، اور اتارنے کے بعد پھر یہ سمجھنا چاہیے ایسا کیوں. تو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تفصیل بیان فرمائی کہ جب انسان یہ حرکت کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ہوگا، جب انسان یہ حرکت کریں گے تو اللہ کی طرف سے یہ ہوگا. اور وہ حرکتیں کیا کیا؟ وہ ساری حرکتیں اس پر انسان کر رہے ہیں. زکات دینا مشکل، خرافات میں پیسہ کرنا، خرافات میں پیسہ خرچ کرنا بڑے مزیدار، اللہ کے لیے جاگنا مشکل. ایسا تراوی ایک مسجد میں جھگڑا ہو گیا، لڑائی ہو گئی، کیوں صاحب؟ ایک امام صاحب آئے، اس نے ایک گھنٹہ پانچ منٹ لگایا، تو مقتدیوں نے کہا پچھلے سال ہم تراوی پڑھتے تھے صرف ایک گھنٹہ لگتا تھا، پانچ منٹ زیادہ کیوں لگا رہا ہے امام؟ تو پانچ منٹ جھگڑا ہو گیا. کچھ لوگوں نے کہا بھائی یہ اچھا امام ہو، دوسرے نے کہا نہیں اس نے پانچ منٹ الاؤ لگا، اس لیے اس امام کو نہیں رکھنا ہے، اس پہ لڑائی ہوگی مسجد میں اور تراوی کے دوران لڑائی ہوگی. پانچ منٹ جھگڑا تھا ٹھیک، اور جب منجرات میں ساری رات جاگنا ہوگا تو سارے شوق کے ساتھ جاگیں گے، کوئی مشکل نہیں. پر ہمارے فخر کے ساتھ کہتے ہیں پرادو گئی شونگس، وہاں پانچ منٹ بھاری ہو گیا اور یہاں تین دن آسان, یہ حدیث میں ہے کہ جب انسانوں کو جاگنا مشکل ہو, اللہ کے لیے جاگنا مشکل ہوگا اور خرافا کے لیے جاگنا آسان لگے گا. جب انسان والد کی بات کی فرما برداری عیب سمجھے گا, بڑن کو سکتا, اور دوست کی بات ماننا بڑا فرق سمجھے گا. جب انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اور بیوی کی فرما برداری کرے گا, بیوی کا آرڈر ہے وہ ماننا ضروری ہے اور ماں نے کہا ہے گڈ. جب انسان بعد والے پہلے والے لوگوں کو برا والا کہنے لگیں گے, صحابہ سے یہ غلطیاں ہو گئی, فقہاء مجتہدین صحیح دین سمجھ نہیں سکے, صحیح دین سمجھ ہی نہیں سکے. ابھی ہم کل ایک مضمون پڑھ رہے تھے, کسی شخص نے مضمون لکھا ہے, اس نے کہا اسلام کو اوور ہالنگ کرنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ صحابہ سے لے کر اب تک کے جو دین سمجھا گئے اس کو ہم سائڈ پر رکھ دیں, ہم براہ راست قرآن و حدیث کا فیصلہ کریں گے, تب ہم دین کو صحیح طور پر کھڑا کر سکیں گے. سبحان اللہ, ظاہر سی بات ہے ایک ایسے آدمی سے کیا توقع رکھیں گے ہم کہ جو کولمبیا سے پڑھ کر کے آیا ہو تو وہ اسلام کو بگاڑنے کی مہم نہیں چلائے گا اور کیا چلائے گا. اور ہمارے مسلمان جو ہیں کہ اللہ کا صاحب بڑا فکر انگیز انقلابی مضمون سے لکھا ہے, فکر کرے ان کا کیا فکر پیدا کیا اور کیا انقلاب اس میں لایا, اس نے یہ انقلاب لایا کیا کہ صاحب صحابہ سے لے کر اب تک جو دین ہم نے سمجھا ہے وہ سارا دین جو ہے وہ الگ کر دینا ہے, ہم براہ راست قرآن حدیث سے دین سمجھیں گے تو اس کے بعد پھر دین کھڑا ہو سکے گا. اس کی وجہ سے ہم دین سمجھ نہیں سکتے, یہ جو بیچ میں 1400 سال کی گرد اس پر چڑھ گئی ہے گرد. جب مسلمان یہ کرنے لگتے ہیں تو اس بیچ میں پھر دوسرے بھی آتے ہیں, وہ دوسرے آ کر کے دین کو بری شکلوں میں پیش کرتے ہیں, اور بری شکلوں میں پیش کرنے کے بعد پھر غلط تشریحات کرتے ہیں اور نہ آ کے مسلمان بھی خود کا شکار ہو جاتے ہیں. بہرحال اس صورتحال میں نمبر ایک تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. صاحب میں نماز پڑھ رہا ہوں جانے, اگر نہیں پڑھ رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے. نمازی بنانے کا مطلب اپنے آپ کو پابند بنانا, اور وہ انسان جو پابند نہیں ہے وہ جانوروں جیسی زندگی گزار رہا ہے جس نے اپنی زندگی کو پابند نہیں بنایا. اور اگر میں برائیوں میں مبتلا ہوں تو برائیوں مجھے چھوڑ دینی ہے, اگر میں حرام کمائی کی طرف جا رہا ہوں تو ہمارا حرام کمائی مجھے چھوڑ دینی ہے, اگر میرے تعلقات غلط کسی کے ساتھ ہوں تعلقات یکلخ ختم کر دینے ہیں. اپنے آپ کو بچائیے اور ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے. لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رکھنا زہر ہے دین کے لیے, اخلاق کے لیے, معاشرت کے لیے, ایمان کے لیے, تمام چیز سکون چھن جاتا ہے, تعلیم خراب ہو جاتی ہے. اور کیا کہ اپنے آپ کو بچا, کوئی ملازمہ کر رہا ہے اور ملازمہ اگر پوری طرح سے ڈیوٹی نہیں دے رہا تو اس کو چاہیے کہ ڈیوٹی صحیح صحیح دے. جہاں سے ہمیں روزی مل رہی ہے اس کے وفادار بنیے. غیر مسلموں کی مثال دینا پسندیدہ نہیں ہے لیکن عبرت کے لیے مثال دی جاتی ہے. کیا کہ غیر مسلموں میں سے ایک طبقہ وہ ہوتا ہے, وہ طبقہ وہ دکان کو جا کر صبح سویرے سجدہ کرتا ہے اور کہتا ہے اسی سے تو مجھے ملتا ہے, اور وہاں ماتھا ٹیک کر کے کہتا ہے کہ میں اتنا سب وفاداری کروں گا. تو مسلمان جہاں سے اس کو ملازمت مل رہی ہے, جہاں سے اس کو پیسہ آ رہا ہے, اس پیسے کے لینے کی جگہ کو امانہ سمجھے. قرآن کریم میں ہے جب امانت دار اذا وسط الامر الى غیر اہلی, جب معاملات نا اہلوں کے حوالے کیے جائیں گے, یہ آدمی اس عہدے کے قابل نہیں, اور یہ آدمی اس عہدے پر فائز کیا گیا اور اس کے بعد اس شخص نے اس عہدے کا غلط استعمال کر کے اپنی ذات کو تو نفع پہنچایا اور عہدے کے نتیجے میں انسانوں کو جو آرام پہنچنا چاہیے تھا وہ آرام اس نے نہیں پہنچایا, تو گویا اس عہدے کی حق تلفی اس نے کی ہے. جب انسانوں کو وہ عہدے دیے جائیں گے جن کے وہ اہل نہیں ہوں گے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا انتظار کرو. وہاں نیچے تشریحات میں لکھتے ہیں قیامت کا انتظار کرو کا مطلب کیا ہے, وقت سے پہلے قیامت آ جائے گی؟ کہا نہیں, وقت سے پہلے تو قیامت آ نہیں سکتی. پھر کہا قیامت جیسے ہولناک حادثات ہو جائیں گے, تو قیامت جیسے ہولناک حادثات ہو جائیں گے وہ یہی ہے. اب سارے اخبار والے لکھ رہے ہیں قیامت صغرا تاری ہوگی. باہر ہو تو اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنی نمازوں کی فکر کرنا چاہیے, اپنے حلال و حرام کی فکر کرنی چاہیے, میٹر لگا کے دیکھیں میری اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں, اپنے کانوں کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں, اپنے دل کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں, میرے دل میں برے خیالات تو نہیں آ رہے ہیں, میرے دماغ کے اندر برے تصورات تو نہیں ابھر رہے ہیں, میں اپنی آنکھوں سے غلط تو نہیں دیکھ رہا ہوں, میں اپنے کانوں سے غلط تو نہیں سنتا ہوں. وہ وقت جو آپ کا برا سننے میں گزر رہا ہے, چاہے ٹی وی ہو چاہے وہ گانوں کی کیسٹیں ہوں, وہ وقت آپ برباد کر رہے ہیں, ہم برباد کر رہے ہیں. وہ وقت اللہ کی امانت تھی اور یہ کان کی سنوائی اللہ کی امانت, اس کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شان و بیان فرماتے ہیں پرانے زمانے میں تو لوگ اعتراض بھی کرتے تھے, کیا کہتے تھے کہ صاحب ہاتھ و پاؤں کہاں بولنے لگیں گے, کیسے کلام کر سکتے ہیں, لیکن قرآن نے کہا تھا کہ نہیں صاحب تمہارے ہاتھ اور پاؤں میرے پاس آ کر کے کلام کریں گے, بولنے لگیں گے. آج کے زمانے میں ٹیبری کارڈ کی بے جان ریل، ریڈیو کیسٹ کے اندر کی بے جان ریل انسانوں کی آوازوں کو بھی اور انسانوں کے ایکشنوں کو بھی محفوظ کر کے رکھ لیتی ہے، اس سے زیادہ مؤثر، اس سے زیادہ طاقتور، اس سے زیادہ فیلنگ کی طاقت رکھنے والی انسان کی کھال ہے۔ جب وہ بے جان ریل انسان کے ایکشنوں کو اور کی آوازوں کا ریکارڈ کر رہی ہے تو یہ کھال اس سے زیادہ طاقتور ہے، انسان کے ایکشنوں کو ریکارڈ کر رہی ہے۔ تو دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ سب ریکارڈ ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں دو جگہ اللہ نے بیان فرمایا کہ تمہاری کھالیں، تمہارے ہاتھ اور پاؤں، تمہارے کام، تمہاری تمام چیزیں محفوظ کر رہے ہیں۔ اگر تمہیں گناہ کرنا ہی ہے اور مجھ سے ڈر کر کے تم گناہ کی زندگی نہیں چھوڑ رہے ہو تو اپنی اس کھال سے ڈرو، اس سے چھپ کر کے یہ کام کرنا، تب بچ سکو گے، ورنہ یہ گواہ بن رہا ہے تمہارا۔ وما کنتم تستطیرون، مگر کیا کریں، تم پردہ تو کر نہیں سکتے اس سے، یہ تو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے بزرگ اور دوستو، ہمیں فکر کرنی ہے، اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے، کیا کہ میں اپنی آنکھوں کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں، میں اپنے کانوں کی حفاظت کر رہا ہوں یا نہیں۔ آج کے زمانے میں دینداروں کے دین کو نقصان پہنچانے والی جو چند چیزیں ہیں، ان میں سے سب سے زیادہ ہے آنکھ کا گناہ۔ چاہے وہ ننگی چلنے پھرنے والی عورتوں کو دیکھیں، چاہے وہ فوٹوؤں کو دیکھیں، چاہے وہ ایڈورٹائز کے ذریعے سے آنے والے فوٹوؤں کو دیکھیں، چاہے وہ کتابوں کے اوپر، چاہے اخباروں کے اوپر ننگی عورتوں کو دیکھیں، ان تمام کا فنکشن ایک ہی ہے، وہ یہ کہ روحانیت کو تباہ کرنا اور انسان کے اخلاقی زندگی کو خراب کر دینا، ذہن کو منتشر کر دینا اور ایمان کو کمزور کرنا۔ اور اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ نمازوں کے اندر وہ لطف نہیں آتا ہے جو نمازوں کے اندر لطف آنا چاہیے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں وہ لطف نہیں آتا ہے جو آنا چاہیے۔ آخر یہ کیا بات ہے، کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عشاء کی نماز کے بعد قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے، فجر تک وضو بھی نہیں ٹوٹتا تھا، نیند آنے کی تو بات ہی نہیں، مگر ہم جب پڑھتے ہیں فوراً اٹھ جاتے ہیں۔ ایک بزرگ نماز کے بعد عشاء کے بعد نماز شروع کرتا ہے، فجر ہو جاتا ہے اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے نا کہ ایک شخص کا جب نکاح ہوا اور پہلی رات میں جب اس کی دلہن آئی تو اس نے دلہن سے کہا، دیکھو مجھے امید نہیں تھی میرا تم سے نکاح ہوگا۔ اس نے کہا، مجھے بھی امید نہیں تھی آپ سے میرا نکاح ہوگا۔ کہا، چلو پھر تھوڑی نماز پڑھ لیتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تمہارا مجھ سے نکاح ہوا، درحال کہ تمہاری امید نہیں تھی، میرا تم سے نکاح ہوا، مجھے بھی امید نہیں تھی، تو شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ ساری رات ہوگی دونوں نماز پڑھتے رہے، یہ خیال ہی نہیں آیا شوہر صاحب کو، میری بیوی انتظار میں ہے، پہلی رات ہے، اور بیوی کو خیال نہیں آیا کہ میرا شوہر ہے، وہ دونوں ساری رات نماز گزار گئے۔ تو لطف آیا کیسے، یہ ہمیں کیوں نہیں، نماز تو وہی ہے، یہی رکو، یہی سجدہ، وہ وجہ کیا ہوئی ہے؟ دراصل آج کے ماحول نے روحانیت کو اور ان چیزوں کو جو اصل میں لطف اٹھانے کی چیزیں تھیں، ان چیزوں کو اتنا بے مزہ بنا دیا ہے، ہم اتنے بگڑ گئے ہیں کہ جن چیزوں سے لطف آیا کرتا تھا وہ چیزیں بے لطف ہو گئی ہیں، اور جو چیزیں زہر ہوا کرتی تھی وہ چیزیں ہمیں مزیدار لگنے لگ گئی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، اور چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دعا دی تھی، اللہ تعالیٰ تمہاری عمر بھی لمبی کر دے، تمہاری اولاد بھی زیادہ کر دے، تمہارے مال میں بھی برکت دے، چاہے حضرت انس کی اتنی اولادیں ہوئیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود کبھی بچوں کے نام بھول جاتے تھے، اور جب حرم شریف میں چلے جاتے تھے، حرم شریف میں جب پہنچ جاتے تھے تو سارا حرم ان کی اولاد سے بھر جاتا، ان کے بچے، بچوں کے بچے، بچوں کے بچے، ان کی لڑکیاں، لڑکیوں کے لڑکے، خاندان، اور ساتھ میں کہہ رہے تھے 90 بچے تو میں نے اپنے آپ سے دفن کر دیے ہیں، باقی ابھی بہت ہے۔ حضرت انس اور مال، اللہ اکبر، اتنا کیونکہ نبی علیہ السلام نے دعا دی تھی۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے، انہوں نے کہا، تم وہ کام کر رہے ہو جو کام ہم حضور کے زمانے میں ہلاکت کا سبب مان لیتے تھے، کہ اگر ہمارے زمانے میں کوئی کام یہ کرتا تو ہم سمجھ جاتے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی اب کیونکہ یہ کام ہو گیا، اور تم لوگ اس کو سمجھتے ہو اور ایسا سمجھتے ہو جیسے بال سے زیادہ باریک معمولی۔ انکم تعملون اعمالا، تم کچھ ایسے کام کرتے ہو، سمجھتے ہو تم، انہا ادب کو من الشعر، یہ بال سے زیادہ باریک ہے معمولی، ہم سے کیا فرق ہے، اور ہم لوگ ایسے کاموں کو اتنا برا سمجھتے تھے قیام حضور کے زمانے میں کہ اگر وہ کام کوئی کر جاتا تو ہم سمجھتے ساری قوم ہلاک ہو جائے گی۔ اس کی مثال، ہوا ذرا سی تیز چلتی تھی، نبی اعظم سوچتے تھے شاید عذاب آ گیا، فوراً مسجد میں پہنچ جاتے تھے، حالانکہ حضور کی مسجد میں عذاب آنے والا ہوتا ہی نہیں تھا، اور باقی زمانوں میں تباہیوں پر تباہیاں گزر جائیں گی، انسانوں کو پرواہ ہی نہیں۔ چاہے زلزلہ ہو چکنے کے بعد بھی لوگ اسی طرح سے رمضان کی بے حرمتی کرتے رہے، کھلم کھلا ہوٹل چلتے رہے، نوجوان لڑکے کھلم کھلا سگریٹ پی کر کے بازاروں میں گھومتے تھے۔ صورتحال یہ ہو جائے گی کیا کہ صاحب میں رات میں رات رات بھر تین تین رات جاگ رہا ہوں آسان, اور اگر تراویح کے لیے پانچ منٹ زیادہ ہو گئے تو لڑائی ہو گئی مسجد میں. جب انسانوں کا حال یہ ہو جائے گا تو پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرنا. بہرحال اپنی فکر کرنی چاہیے, اپنے ایمان کی, اپنی نمازوں کی, اپنے حلال و حرام کی, اپنی آنکھوں کی, اپنے کانوں کی, اپنے اوقات کی, اپنے پیسے کی. یہ بھی حدیث میں ہے کہ انسان جب اللہ کے دیے ہوئے حلال پیسوں کو غلط استعمال کرے گا تو اللہ تعالیٰ سبحانہ فرمائے گا اچھا میری دی ہوئی دولت کو تم اس طرح سے اڑا رہے ہو, جہاں میں نے منع کیا وہاں تم نے اس کو خرچ کیا. تو کچھ دنوں تک موقع دیتے ہیں, اور جب کچھ دنوں میں موقع دیتے ہیں بعد میں کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے جب میری دی ہوئی دولت تم غلط استعمال کر رہے ہو تو اس کا مطلب مجھے واپس دینی چاہیے. چاچی ایک آدمی اس سے پوچھا گیا کیا حال ہے, کیا حال بتاؤ کیا ہوا تمہارا؟ کہنے لگا تقریباً 30 لاکھ روپے کا مکان تھا وہ زمین پر گر چکا ہے, چار دکانیں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی ہیں, دو بیٹے تھے وہ بھی مر چکے ہیں, بیوی تھی اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی وہ کہیں ہسپتال میں ہے, اور بوڑھا سڑک کے کنارے بیٹھا ہو. پھر یہ بھی ہوتا ہے تو بوڑھا آدمی انسان جو سڑک کے کنارے پر بیٹھا ہوا اور بچنے کے لیے کچھ نہیں ہے تو پالتھین کا پھٹا ہوا لفافہ اس نے لایا ہے وہ رات کو کھڑا کرے گا, اس کے لیے رات اسے گزارنی ہے. مکان زمین پر, چار دکانیں ختم, دو بیٹے مر چکے ہیں, اور بڑھیا جو ہے وہ ہسپتال میں گئی. تو بہرحال ایک اپنی فکر کرنا چاہیے کہ ہماری دینی حالت کیسی ہے, اور اگر فکر نہیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ بچائے اس یہاں یا ورنہ یہاں, اور اگر یہاں نہیں تو آگے بہت برا انجام آگے آنے والا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی اور سب کو اپنی دین کی صحیح فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سوال یہ ہے کہ جب ایک آدمی مر جاتا ہے تو قبر میں سوال و جواب اس کی روح کو ہوگا یا اس کے جسم کو؟ یہ بہت مشہور سوال ہے, اور اس سوال کا جواب اختصار کے ساتھ میں اس وقت عرض کرتا ہوں. اس دنیا میں روح تابع ہے جسم کے, اور جو کچھ انسان کرتا ہے وہ جسم کے ذریعے کرتا ہے, روح پسے پردہ بیٹھی ہے. لیکن اس دنیا سے گزر چلے جانے کے بعد, اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پھر وہ اگلا دوسرا عالم ہے, اس دوسرے عالم میں عذاب روح کو ہوگا یا جسم کو, اس دنیا میں رہ کر کے پوری طرح ہم اس کو سمجھ نہیں سکیں گے. بس صرف بطور مثال کے میں سمجھاتا ہوں, دو آدمی ایک ہی کمرے میں سوئے ہوئے ہیں, ایک آدمی نے برا خواب دیکھا, اس برے خواب میں اس کو مارا گیا, تکلیف پہنچائی گئی, کپڑے اتارے گئے, زخمی کیا گیا, یہ ساری تکلیفیں اس نے محسوس کی. اس کے بعد جب وہ بیدار ہوا, اب اس سے پوچھئے یہ ساری تکلیفیں تمہارے جسم کو ہوئی یا تمہاری روح کو؟ جواب ہے کہ جسم کو بھی یہ تکلیف نہیں ہوئی کیونکہ نشانات کہیں جسم پر نہیں, روح کو تکلیف ہونے والی نہیں کیونکہ اس ہم نے دیکھا ہم کو خواب میں کاٹا گیا تو روح کو کاٹی جانے والی چیز نہیں ہے. ٹھیک, تو نہ جسم پر یہ اثرات ہیں نہ روح پر اثرات ہیں, لیکن خواب میں اس نے تکلیف ٹھیک اسی طرح سے محسوس کیا ہے جس طرح سے اس کو محسوس کرنا چاہیے. بس ٹھیک اسی طرح سے مرنے کے بعد, کہ مرنے کے بعد انسان کے جسم اور روح کا ایک ایسا تعلق ہے جس تعلق کو اس دنیا میں نہیں سمجھا جا سکے گا. تو مرنے کے بعد جو تکلیف ہوگی وہ دونوں کے مجموعے کو ہوگی, اور دونوں کے مجموعے ہونے کے بعد پھر اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ تکلیف کہاں ہو رہی ہے, وہ تکلیف اس دنیا میں رہ کر نظر آنے والی نہیں ہے. جیسے یہ سویا ہوا آدمی, اگر اس سوئے ہوئے آدمی سے جا کر کے سر ہم نے تو دیکھا تم بہت آرام کے ساتھ سوئے ہوئے تھے, کچھ بھی نہیں ہوا, کہا یار میرے مجھ پر تو قیامت گزر گئی, آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا, کہ ہاں ہم نے دیکھا آپ بالکل آرام سے سوئے ہوئے تھے, آپ کے جسم میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. بس ٹھیک ہے, اسی طرح کور کھول کر ہم دیکھیں گے وہاں نظر تو کچھ نہیں آئے گا, لیکن وہ تکلیفیں اس کو گزر رہی ہوں گی. اب وہ ہم سمجھ کیوں نہیں پا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمارے اور اس کے درمیان ایک فاصلہ پیدا ہو چکا ہے. کون سا فاصلہ؟ ایسا ہی فاصلہ جیسے ایک آدمی سویا ہوا اور ایک آدمی جاگا ہوا ہے, اس جاگے ہوئے اور سوئے ہوئے آدمی کے درمیان ایک فاصلہ ہے. وہ دوسرے عالم میں ہے, ہم دوسرے عالم میں ہیں, ہم بیداری کے عالم میں ہیں, وہ نیند کے عالم میں ہے. تو بیداری کے عالم میں رہ کر کے ایک آدمی نیند کے عالم میں گزر اس آدمی کی حالت کو نہیں جان سکتا, اس پہ کیا گزر رہی ہے. بس ٹھیک اسی طرح سے حضرت علامہ انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے, اور ہے کچھ حیرت انگیز قسم کا. کیا شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں کے اندر اپنے ابا جان کے ساتھ مسجد میں جایا کرتا تھا نماز پڑھنے کے لیے. دراصل کہ میں 2 یا 3 سال کا تھا, میں نے مسجد میں دیکھا دو بوڑھے بحث کر رہے ہیں, ایک کہہ رہا بتاؤ جی عذاب روح کو ہوتا ہے یا جسم کو؟ میرا خیال ہے روح کو ہوتا ہے. دوسرے نے کہا نہیں جسم کو ہوتا ہے. تیسرا بوڑھا ہے, وہ تیسرے بوڑھے نے کہا یار میں تم کو ایک مثال سمجھاؤں گا. اس نے کیا مثال سمجھائی؟ اس نے کہا ایک باغ کے اندر ایک باغ کے پاس سے دو آدمی گزر رہے تھے, ایک نابینا تھا ٹانگیں ٹھیک, اور دوسرے کی آنکھیں ٹھیک تھی مگر لنگڑا تھا. وہ جو آنکھوں ٹھیک والا وہ کہہ رہا ہے یار بہت عمدہ قسم کے پھل یہاں باغ میں لگے ہوئے ہیں, تم کو تو نظر نہیں آ رہے ہیں, میں دیکھ رہا ہوں کتنے اچھے قسم کے پھل چمکتے ہوئے سیب نظر آ رہے ہیں. دوسرے نے کہا تو چلو نا پھر. وہ کہتا ہے میں چل نہیں سکتا ہوں, نظر تو آ رہا ہے مجھے مگر میں چل نہیں سکتا. اس نے کہا ٹھیک ہے ٹانگیں میری آنکھیں تمہاری. اس کے بعد اسے اٹھایا اٹھایا اسے. یعنی نابینا انسان جس کی ٹانگیں ٹھیک تھی اس نے لنگڑے انسان کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور چل رہے ہیں. اب نابینا لنگڑا آدمی جو ہے وہ جدھر جدھر اسے چلاتا ہے کیونکہ اس کو تو نظر آ رہا ہے, نابینا انسان کی ٹانگیں ٹھیک ہے وہ ادھر ادھر چلتا رہا یہاں تک ایک درخت کے پاس پہنچے اور وہ جو آدمی ہے وہ سیب اتارتا ہے, ایک خود کھاتا ہے ایک نیچے والے کو دیتا ہے. یہ سیب اتارنے کا جرم دونوں کا ہے یا ایک کا؟ یہ مولانا انور شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے بیان فرمایا بخاری شریف کے سبق میں کہ میں بچپنے میں دو آدمیوں کا یہ واقعہ سن رہا تھا, تیسرے بوڑھے نے یہ فیصلہ کیا کہ اب جو باغ والا ہے اس باغ والے نے دیکھا منظر, کہنے لگا اچھا ایک کی ٹانگیں استعمال ہو رہی ہیں دوسرے کی آنکھیں استعمال ہو رہی ہیں, یہ دونوں ہی مجرم. اس کے بعد شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا یہ بات جو مثال کے طور پر اس نے بیان فرمائی ہے یہ مثال حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کی ہے. اس کے بعد شاہ صاحب نے فرمایا مجھے نہیں معلوم اس بوڑھے آدمی نے کہیں سنی تھی یہ یا اس کے ذہن میں خود بخود یہ مثال آ گئی, لیکن میں نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سنی ہے اور نقل کی ہے امام شافعی نے, امام شافعی تابعین میں سے ہیں اور ادھر سے اس بوڑھے آدمی سے. بس یہی ہے عذاب براہ راست جسم اور روح دونوں کو ہوگا, لیکن کس طرح سے ہوگا اس عالم میں رہ کر اس کو پوری طرح سمجھ نہیں سکیں گے کیونکہ ہم وہ عالم برزخ ہے اور یہ عالم ہے, اور ٹھیک ایسے جیسے ہم عالم بیداری میں ہوں تو عالم روح عالم نوم میں نیند کے عالم میں کیا کیا گزر رہا ہے. نیند ایک آدمی نے دیکھا فرض کیجئے وہ سیب کھا رہا ہے تو سیب کھانے میں جو جو کچھ اسے کرنا پڑتا وہ سارا اس نے کیا ہوگا, درخت پہ چڑھا ہوگا ہاتھ میں سیب لیے ہوں گے زبان سے کاٹے ہوں گے اور اس سیب کھانے کا جو ذائقہ اور لطف آتا ہے وہ بھی محسوس ہوا ہوگا, لیکن کیا فزیکلی طور پر اس نے سیب کھائے ہیں؟ مگر اس نے لطف محسوس کیا کہاں؟ بس ٹھیک اسی طرح سے جب آدمی قبر میں پہنچے گا تو اس عذاب کو ٹھیک اسی طرح سے محسوس کرے گا جیسے اس دنیا میں اگر کسی آدمی کو بھیچا جائے اتنا زور سے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں ادھر کی پسلیاں ادھر چلی جائیں تو جتنی تکلیف اس انسان کو ہو جائے گی اتنی تکلیف قبر میں ہو جائے گی. رہا یہ کہ وہاں نظر کیوں نہیں آ رہا کہ ہاں اسے عالم میں پہنچنا ضروری ہے تب وہ نظر آ جائے گا. یہ بات ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا ایک وقت آئے گا لوگ عذاب قبر کا انکار کر دیں گے اور ساتھ میں یہ کہیں گے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے. تو اس وقت ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہی ہے وہ کہتا ہے عذاب قبر کچھ نہیں ہے اور اگر ہے تو ہم کو دکھائیے. تو ہم جواب میں کہتے ہیں کہ خواب کوئی چیز نہیں ہے, اگر ہے کچھ تو دکھائیے. دراصل دنیا میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو نظر آنے والی نہیں ہیں. آپ کی عقل کچھ بھی نہیں ہے, اگر ہے کچھ تو دکھائیے. آپ کے دماغ میں میموری کچھ نہیں ہے, اگر ہے تو پھر دکھائیے. بلکہ آپ کے جسم میں روح نہیں ہے, اگر ہے تو دکھائیے. تو اگر دیکھنے پر موقوف ہے تو ہم ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں جناب آپ یہ کہتے ہیں وٹامن اے وٹامن بی اور وٹامن سی اور دسویں قسمیں تم نے وٹامنوں کی بنائی ہیں آج تک وہ نظر کہیں آئی نہیں, اگر ہے تو دکھائیے. اگر دکھانے پر موقوف ہے تو ہمارے گزر تو کہا کرتے تھے کہ انسان تو میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں دیکھا ہے. کیسے نہیں دیکھا؟ کہ جس دن میں پیدا ہوا اسے میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا, جس دن میں اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچا اسے میں نے اپنے باپ کو نہیں دیکھا. تو ہم اپنے باپ کو بغیر دیکھے مانتے ہیں. کیسے بغیر دیکھے مانتے ہیں؟ تو کچھ لوگوں نے ہم سے کہا یہی تمہارا باپ ہے, ہم نے بھی تسلیم کیا ہاں صاحب یہ ہمارا باپ ہے. کن لوگوں نے کہا کہ ہمارے والدہ نے کہا, ہمارے ابا جان نے خود بھی کہا میں تمہارا باپ ہوں. ہم نے کہا جناب آپ کہہ رہے ہیں تو آپ ہی ہمارے باپ. اس کے علاوہ اور کیا پروف ہے انسان کے پاس؟ جی آج ہم ڈی این اے ٹیسٹ کریں گے کہ جی ڈی این اے ٹیسٹ ابھی دنیا کے قانون نے سارے نے مانا بھی نہیں اور وہ آج کے زمانے کی چیزیں ہیں, اس سے پہلے تو کوئی ڈی این اے ٹیسٹ نہیں ہوا کرتے تھے. تو بہرحال دنیا کی بے شمار چیزیں وہ ہیں جن کو ماننا بغیر دیکھے ماننا ہے. اسی طرح سے یہ ایک نوجوان کو اسلام کے بارے میں بالکل کچھ نہیں جانتا, صرف نام کا مسلمان ہے, اب وہ دین کی طرف آنا چاہتا ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا, سب سے پہلے اسے یہ معلوم کر لینا ہوگا کہ کن کن چیزوں کو ماننا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. ماننا کن کن چیزوں کا ضروری ہے پہلے تو یہ لسٹ بنانی ہے. اس لسٹ بنانے کے بعد پھر وہ اس لسٹ میں جتنی چیزیں آئیں گی ایک ایک چیز کے بارے میں اس کو سمجھنا ہوگا. اللہ کو ماننا ہے, کیا کیا ماننا ہے مجھے؟ نبی کو ماننا ہے, نبی کو مجھے کیا کیا ماننا ہے؟ فرشتوں کو مجھے ماننا ہے, کیا کیا انہیں ماننا ہے؟ آخرت کو مجھے ماننا ہے تو کیا ماننا ہے؟ جتنی چیزیں ماننے کی ان کی ڈیٹیل جو ضروری ڈیٹیل ہے وہ یہ ساری چیزیں معلوم کر لینی چاہیے. تب جب ان تمام چیزوں کو وہ مان لے گا اور ساتھ میں کہے گا میری سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں میں نے مان لیا, تو کہیں گے صاحب ایمان آپ کے پاس آ گیا, ابھی کچائی لیکن ایمان آ گیا. دوسرے مرحلے پر اس کو یہ دیکھنا ہوگا مسلمان میں بن گیا, اب مجھے کون کون سی چیزیں کرنا لازم ہیں ان کی لسٹ بنانی ہے, میرے ذمہ کون کون سی چیزیں لازم ہیں اور کون کون سی چیزیں مجھ پر حرام ہیں ان کی لسٹ بنانی ہے. تو جو چیزیں لازم ہیں ان کو کرنا سٹارٹ کرنا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے دیکھنا ہے پہلے کون کون سی چیزوں سے میں بچا ہوا ہوں تو شکر پڑھنا ہے، اور کون کون سی چیزوں کو میں کر رہا ہوں ان کو چھوڑنے کا کام شروع کر دینا ہے. جن چیزوں کو کرنا ہے ان کو کہتے ہیں فرائض، جن چیزوں سے بچنا ہے ان کو کہتے ہیں حرام، اور جن چیزوں کو مان لینا ہے ان کو کہتے ہیں ایمانیات. تو ایمان، فرائض اور حرام، یہ تین کام پہلے مرحلے پر کرنے ہوں گے. آج ایک لڑکے نے اسلام قبول کیا، وہ کہتا ہے جی مجھے کیا کرنا ہے، کہ جی سب سے پہلے اللہ کو مانیے اور یہ مانیے، رسول کو مانیے اور یہ مانیے، آخرت کو مانیے اور یوں ماننا ہوگا، قیامت کو ماننا اور یہ، یہ تمام چیزوں کو آپ نے مان لیا. کہ جی مان لیا. کیوں مان لیا؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو مانو، نبی کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو مانو، قرآن کہہ رہا ہے ان ساری چیزوں کو مانو، آپ نے مان لیا، ایمان والے بن گئے. تو پہلا سٹر، پہلا چپٹر. دوسرا، اب آپ کو کیا کیا کرنا ہے، کہ یہ ہے آپ کے ذمہ فرض، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور نماز، پھر یہ ڈیٹیل ہے اس کی. تو اب آپ یہ دیکھیے، نماز آپ کے ذمہ فرض ہو گئی، حج کا بہرما پیسہ نہیں تو حج ابھی آپ کے ذمہ فرض نہیں ہوا ہے. بس اس طرح سے شروعات ہو جائیں گی، اور جب اس پہلے مرحلے سے نکل جائے گا تو جتنا وہ آگے بڑھتا جائے گا اتنی اس کے تفصیلات اس کو معلوم ہوتی جائیں گی. تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ گناہ کرنا اور ثواب کرنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، تو پھر پکڑ کس چیز کی ہے؟ اس مسئلے پر اس سے پہلے شاید کبھی گفتگو ہوئی ہوگی، لیکن انشاءاللہ پھر کسی موقع پر میں تفصیل سے تو گفتگو کروں گا، اس وقت اختصار کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. شیڈول جانتے ہوں گے آپ، شیڈول کسے کہتے ہیں؟ کہ شیڈول بنا لیا گیا، شیڈول کے مطابق نظام چل رہا ہے. یہ شیڈول کے مطابق جو نظام چلتا ہے، یہ چلاتا کون ہے؟ فرض کیجئے ہیڈ ماسٹر صاحب نے ہائی اسکول کا شیڈول بنایا. کیا بنایا شیڈول؟ کہ صاحب 9:30 بجے سارا اسٹاف آئے گا اور 3:30 بجے اسکول بند کیا جائے گا. بہت اچھا، ہیڈ ماسٹر صاحب نے بنایا ہے، یہ چلے گا سکول اسی طرح سے. یہ آدمی جو ٹھیک 9:30 بجے پہنچتا ہے اور 3:30 بجے نکلتا ہے، یہ ہیڈ ماسٹر صاحب کے آرڈر کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے یا اس کے کرنے کے نتیجے میں ہو رہا ہے؟ ابھی اور رک جائیے. اگر یہ شخص ٹھیک 9:30 بجے آ گیا تو کریڈٹ ہیڈ ماسٹر کو جائے گا، اس آنے والے کو جائے گا، اور اگر وہ 9:30 بجے نہیں آیا، دیر کر کے آیا، تو جرمانہ اس آدمی پر لگے گا یا ہیڈ ماسٹر صاحب پر لگے گا؟ بس سمجھنے کی چیز ہے. بس ٹھیک ہے، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں، آپ آگے یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، اور اس کے بعد جب وہ کرنے کا وقت آتا ہے، انسان خود کرتا ہے. چونکہ خود کرتا ہے اس لیے اچھا کام کیا تو کریڈٹ لے گا، انعام پائے گا، سزا لے، ثواب لے گا، اور اگر جرم کر رہا ہے تو سزا لے گا. تو کرتا انسان خود ہے، لکھا اللہ نے پہلے. انسان کرتا ہے اپنے ارادے سے، اس لیے نہیں کرتا کہ خدا نے لکھا. ٹھیک اسی طرح سے جب ہم میں جا رہا ہوں دفتر، تو دفتر میں جا رہا ہوں اپنے ارادے سے، اپنے فیصلے سے، میں نہیں جانا چاہوں گا، کوئی مجھے جبر نہیں کر رہا ہے. جی شیڈول تو بنا ہوا ہے، کہاں مجھے معلوم ہے شیڈول بنا ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، اور اگر میں ٹھیک ڈیوٹی دے رہا ہوں تو کریڈٹ مجھے ملنا چاہیے. بس ٹھیک اسی طرح سے انسان دنیا میں جو کچھ کرتا ہے وہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنے فیصلے سے کرتا ہے، اپنے سوچ سے کرتا ہے، اپنے برین کو استعمال کر کے پھر فیصلہ کر کے پھر یہ کام کرتا ہے، اسی لیے اس کو انعام بھی ملتا ہے اور سزا بھی ملتی ہے. یہ مختصر سا تقدیر کا مسئلہ، یعنی یہ سمجھ لینا چاہیے تمہیں کیا، کہ تم جو کچھ کرتے ہو وہ تمہارا خود کا ارادہ ہے، اور اللہ کو معلوم ہے تم کیا کرنے والے. ڈاکٹر کے پاس بیمار کو لے گئے، ڈاکٹر نے اچھی طرح سے ملاحظہ کیا، اور اس کے بعد کہا بس 2-3 مہینے. اچھا، اور واقعی 2-3 مہینے میں پیشنٹ دنیا سے چلا گیا. یہ بتائیے، یہ بیمار جو دنیا سے چلا گیا، ڈاکٹر کے کہنے کی وجہ سے مرا یا اپنی بیماری کی وجہ سے مرا؟ جمع دونوں باتیں ہو گئی، بیماری بھی آئی اور ڈاکٹر کا فیصلہ بھی آیا. تو کس وجہ سے مرا؟ بیماری کی وجہ سے مرا، مگر ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا اس لیے مر گیا، لہذا جرم آپ کے سر پر. وہ کہتے ہیں صاحب میرے سر پر نہیں ہے، میں نے وہی کہا جو ہونے والا تھا. بس اب یہاں پر ذرا سا اصول سمجھیے، وہی ہوا جو کہا گیا، ایسا نہیں بھی جو ہونے والا تھا وہی کہا گیا، جو ہونے والا تھا وہی پہلے کہا گیا، جو کہا گیا وہی ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہے. تو جو ہونے والا ہے وہی اللہ تعالیٰ شانہ پہلے بول دیتے ہیں. اللہ کے کہنے کی وجہ سے انسان نہیں کرتا، بلکہ انسان کو کرنا ہوتا ہے، اس کو اللہ پہلے بول دیتے ہیں یوں ہونے والا ہے. کیوں بول دیتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نبض پکڑ لیتے ہیں. جیسے حکیم صاحب نے نبض پکڑی اور بتایا کہ صاحب آپ رات سوئے نہیں، اسی طرح سے یہ بھی ہے. اور انشاءاللہ کسی وقت میں اس کو تفصیل اور دیکھ لیں گے، کون جون سی ضروری تفصیلیں ہوں. جو شخص چاروں مسلکوں میں سے آسان اختیار کرے، کیا یہ جائز ہے؟ ہرگز ہرگز ایسا جائز نہیں ہے. چار مسلکوں میں سے جو آسان والے کو اختیار کرے گا، یہ مسلکوں کا پابند نہیں ہے، نفس کا پابند ہے، اور یہ چاروں مسلکوں کے اماموں کا فیصلہ ہے کہ صاحب جس مسلک کو آپ اختیار کریں گے آپ اسی مسلک کے پورے مسئلے کو اسی پہ چلنا پڑے گا. ایسا نہیں کر سکتے ہیں کہ اس میں سے ایک آسانی لے لی, اس میں سے ایک آسانی لے لی, اس میں سے ایک آسانی لے لی. ان چاروں اماموں کا فیصلہ خود کا یہی ہے. یعنی نقش پرستی کا سبب ذریعہ نہیں بننا چاہیے, ورنہ ہوگا کیا ہوگا, یہ ایک امام یہ کہتا ہے کہ عورت کو ہاتھ لگ جائے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا. امام شافعی, امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں عورت کو ہاتھ لگنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. الٹی آ جائے گی وضو ٹوٹ جائے گا, امام ابو حنیفہ. امام شافعی فرماتے ہیں الٹی آنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. لہذا کیا ہوگا, ایک آدمی سخت سردیوں میں گھر سے وضو کر کے نکلا, کپڑے شپڑے پہن کر کے, اب وہ پہنچا مسجد میں, راستے میں اس نے دیکھا برف کے اوپر ایک بڑھیا عورت پھسل گئی, وہ دوڑ کر کے گیا, ہاتھ پکڑ کر کے کھڑا کیا. ادھر سے ایک صاحب آئے, کہنے لگے جناب آپ کا وضو ٹوٹ گیا. کہنے لگا میں شافعی تھوڑا ہی ہوں, میں تو امام ابو حنیفہ کا ماننے والا ہوں. امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. بہت اچھا, مسجد کے قریب پہنچ گئے, اتفاق سے کھانا کھا کر نکلے تھے, ہوا لگ گئی تو الٹی آ گئی. کہنے لگا حضرت آپ کا وضو تو نہیں ٹوٹا؟ کہنے لگا نہیں, میں تو امام شافعی کو ماننے والا ہوں, میرا وضو کیسے ٹوٹے گا؟ امام شافعی نے کہا ہے وضو نہیں ٹوٹتا الٹی آنے سے. یہ ہے وہ نفس کا پابند. اس لیے اماموں کا فیصلہ یہ ہے کہ صاحب ایک مسئلہ پر چلیں گے تو ایک ہی. جناب اگر آپ کو کوئی تکلیف ہوگی یا ڈاکٹر علاج کرائیے یا حکیم صاحب کا. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب ڈاکٹروں کے کیپسول جو ہیں وہ تو ہیں کڑوے اور حکیم صاحب کا حلوہ بڑا میٹھا ہے, لہذا حلوہ تو میں حکیم صاحب کو کھاؤں گا, ٹھیک, اور فلاں فلاں دوائی ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی ہے وہ والی ڈاکٹر صاحب کی لوں گا, تو آدھی ڈاکٹر کی دوائی آدھی حکیم کی دوائی, تو پیشنٹ خراب ہو جائے گا. صاحب آپ تو یا تو وہ والا علاج کرائیے یا یہ والا علاج کرائیے, دونوں سے ایک ہی. چنانچہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ جو ہے پتھری کی تکلیف ہوگی تو حکیم کہے گا پانی کم پینا, ڈاکٹر کہے گا خوب زیادہ پانی پیو, زیادہ پانی پیو گے پتھری جلدی پار ہو جائے گی. حکیم کہے گا نہیں زیادہ پانی پیو گے تو تمہارا مسانہ خراب ہو جائے گا, میں کسی اور چیز سے پتھری کو توڑنے کی کوشش کروں گا لیکن پانی زیادہ نہیں پینا. ایسا ہو سکتا ہے الگ الگ راستے ہوں. اسی طرح سے امام, چاروں امام حق ہیں اور ان اماموں میں سے جو دین دیا وہ حق ہے, اور اس دین پر چلنا جن میں سے جس ایک پر بھی چلیں گے کامیابی عظیم ہے. امت اب تک ان چاروں اماموں میں سے کسی نے ایک امام کو مانتی آئی ہے اور اس پر عمل کرتی آئی ہے, لیکن یہ مزاج کبھی امت کے اندر پیدا نہیں ہوا کہ تھوڑا سا اس میں سے لیں گے, تھوڑا سا اس میں سے لیں گے, تھوڑا سا اس میں سے. کبھی کبھی آدمی سوچتا ہے جو زیادہ صحیح ہوگا وہ میں لوں گا. جناب اگر آپ کو ہمت ہوتی زیادہ صحیح کا فیصلہ کرنے کی تو آپ امام کو کہاں مانتے تھے؟ آپ کہہ رہے تو جائز بھی نہیں ہے پھر امام کو ماننا. آپ تو خود ہی امام ہیں جب آپ یہ فیصلہ کرنے لگیں گے کہ زیادہ صحیح کون سا ہے. آپ کو پھر جائز بھی نہیں ہے تقلید کرنا. تقلید تو مجبوری ہے کہ صاحب میں خود دین کو سمجھ نہیں سکتا پورا کا پورا, اس لیے میں کسی امام کو مانے بغیر. صاحب میں اپنا علاج کر نہیں سکتا اس لیے میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. میں اپنا کیس لڑ نہیں سکتا لہٰذا میں کسی وکیل کو کرتا ہوں. ٹھیک, اسی طرح سے میں قرآن اور حدیث اور اس کی تمام تشریحات مجھے نہیں معلوم ہے اس لیے میں کسی امام کو ماننے پر مجبور ہے. امام غزالی, امام رازی, ابن عربی, شاہ حمدان, جب اتنی عظیم شخصیات امام کو مانے بغیر چل نہیں پائی تو ہم کس شمار میں. تو اس لیے بہرحال جب مسئلہ کہ تو ایک اپنانا ہوگا. اس کے بعد پھر کون سا شخص ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ چاروں مسلکوں کا میں پورا ماہر ہوں اور اس کے بعد میں چاروں مسلکوں کا فیصلہ کر سکوں گا, ہر ہر مسئلے کے بارے میں چاروں اماموں کی رائے الگ الگ کیا ہے. تو سارے عالم میں شاید ایک آدھ آدمی بھی مشکل سے ایسا ملے گا سارے عالم میں جو یہ کہہ سکے گا کہ تمام مسلکوں کا میں واقف ہوں. سارے عالم میں ایک آدھ آدمی, ایک آدمی کے بارے میں مجھے اندازہ ہے کہ شاید وہ یہ کہہ سکیں گے کہ چاروں مسلکوں کے تمام مسائل پر پوری دسترس مجھے حاصل ہے. ایک یا دو آدمی کے بارے میں گمان آتا ہے, تحقیق اب بھی نہیں کہہ سکتے. اور اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک مسئلے میں مالکیوں کی رائے اختیار کی تھی, مالکیوں کی رائے, اور تمام کتابیں چھان ماری, اور چھان مارنے کے بعد پھر مالکیوں کی رائے اختیار کر لی, اور پھر برصغیر کے تمام علماء کی رائے لکھ کر بھیج دی کہ میں اس مسئلے میں حنفیوں کا مسئلہ چھوڑ کر کے مالکیوں کا مسئلہ قبول کر رہا ہوں. آپ قبول, آپ فرمائیے صحیح ہے یا نہیں. تو کراچی سے لے کر ڈھاکہ تک تمام علماء نے جوابات لکھے, اکثروں نے تائید کی کہ ہاں ٹھیک ہے, یہ آپ حنفی مسئلہ کو اس مسئلے میں چھوڑ دیجئے اور مالکی مسئلہ کو آپ نے اختیار کر لیا, ہماری تائید آپ کے ساتھ ہے. اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ میں مطمئن نہیں. ابھی اس کے بعد مکہ مکرمہ, مدینہ طیبہ, دمشق, شام, مصر, فلسطین, اس ان تمام مقامات کے علماء کو بھیجا اور انہوں نے وہاں سے جواب میں کہا ہاں ٹھیک ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں, ضرورت اسی کی ہے کہ آپ اس مسئلے میں حنفی رائے چھوڑ دیجئے اور مالکی رائے اختیار کر لیجئے. اس کے بعد مولانا اشرف علی تھانوی نے الجزائر مالکی عالموں کے پاس بھیج دیا کہ صاحب ہم نے آپ کے مالکی مسئلہ کو صحیح سمجھا یا غلطی کھا گئے, اور وہاں سے لکھا آپ غلطی کھا گئے, اصلاح کرنی پڑے گی. اس سے مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا ایسا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا چیپٹر نہیں ہے اس میں ہم سمجھنے میں غلطی کھا جائے. صاحب ڈاکٹر صاحب جب خود ہی وکالت کرنے کے لیے بیٹھیں گے تو ساری وکالت کی کتابیں پڑھنے کے بعد پھر بھی ہو سکتا ہے غلطی کھا جائے, اور وکیل صاحب نے اگر میڈیکل ساری کتابیں لائیں اور کہا میں پہلے خود اسٹڈی کروں گا اور صاحب دیکھوں گا مجھے بخار کی کون سی قسم ہے, تو ایسا ہو سکتا ہے کہ غلطی کھا جائے اور ڈاکٹر صاحب کہے گا آپ کو فلاں جگہ غلطی ہو گئی. یہ ہے معاملہ. تو آج کون آدمی یہ ہمت کر سکے کہنا کہ صاحب مجھے ساروں چاروں مسئلہ مجھے معلوم ہے اور میں دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کر سکوں. اس شان اس آیت کا شان حضور بتائیے, انک لا تہدی من احببت. ان شاء اللہ اس کو میں آگے کے لیے رکھتا ہوں. مسلمان اس طرح سے ہے کہ اس کی ہاں سوال اس طرح سے ہے, اس امت کے 72 فرقے ہو جائیں گے, ان میں سے ایک ہی فرقہ صحیح راستے پر ہوگا, اس فرقے کی علامت کیا ہے؟ جس حدیث میں ہے یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 73 فرقے ہو گئے, میری بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہو گئے, میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے, اور اسے ایک فرقہ جہنم میں جنت میں چلا جائے گا, باقی سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے. عرض کیا یا رسول اللہ, وہ جو جنت میں جائے گا اس کی علامت؟ تو حضور نے فرمایا وہ فرقہ جو اس راستے پر ہے جس راستے پر میں اور میرے صحابہ ہیں, ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. بہت اچھا. ما انا علیہ و اصحابی میں حنفی ہیں یا شافی یا دونوں یا مالکی؟ جواب ہے ما انا علیہ و اصحابی, جس جو میرا اور میرے صحابہ کا طریقہ ہے, حنفی بھی اسی پر ہیں, شافی بھی اسی پر ہیں, حنبلی بھی اسی پر ہیں, چاروں امام کے ماننے والے اسی پر ہیں, اس سے باہر نہیں ہے. اس لیے یہ سوال ذہن سے نکل جانا چاہیے کہ صاحب یہ جو حضور نے فرمایا 73 فرقے ہو جائیں گے, تو یہ حنفی شافی فرقے یہ وہ فرقے نہیں ہیں, بلکہ اصل میں 73 فرقے جو ہوں گے وہ والے کہ ایک فرقہ ہوا اس نے ایسے خیالات اختیار کر لے کہ اسلام سے باہر نکل گیا, دوسرا فرقہ وجود میں آ گیا اس نے ایسے خیالات اختیار کر لے کہ وہ بھی اسلام سے باہر نکل گیا, تیسرا فرقہ وجود میں آ گیا اس نے ایسے تصورات قائم کیے کہ وہ بھی اسلام سے باہر نکل گیا. جیسے قدیم زمانے میں خوارج, ایک طبقہ پیدا ہوا تھا خوارج, ایک طبقہ پیدا ہوا تھا جہمیہ, ایک طبقہ پیدا ہوا تھا مرجیہ, ایک طبقہ پیدا ہوا تھا کرامیہ, ایک طبقہ پیدا ہوا تھا ان کو کہا, اسی طرح سے شیعوں کے بہت سارے فرقے ایسے ہیں. مثلا شیعوں کا ایک فرقہ ہے وہ کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ خدا تھے, اسی طرح سے شیعوں کا ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتے ہیں کہ اصل میں نبوت حضرت علی کا حق تھا, وہ تو حضرت جبریل نے غلطی کی ہے اور نبی علیہ السلام کو وہ نبوت دے دی ہے, تو ایک فرقہ وہ بھی ٹھیک. اسی طرح سے بعد کا زمانہ چلتا رہا تو نیا فرقہ وجود میں آ گیا, بہائی, وہ اسلام سے خارج ہو گیا. اسی طرح سے نیا فرقہ وجود میں آ گیا, مرزائی, وہ بھی اسلام سے خارج ہو گیا. تو وہ فرقے جو ایسے عقائد اپنائیں گے جن عقائد کے اپنانے سے وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے, وہ ہیں وہ 72 فرقے. ایک فرقہ جو باقی بچ جائے گا, اس ایک فرقے کے اندر خود الگ الگ طبقے ہوں, اسی میں ہیں یہ حنفی, شافعی, حنبلی وغیرہ وغیرہ, یہ اسی میں ہیں. کیوں؟ حنفی بھی یہ کہے گا میں صحابہ کے طرز عمل کو اپنے لیے اصول مانتا ہوں اور حضور کی احادیث کو اپنے لیے اصول مانتا ہوں. شافی بھی یہی کہے گا, حنبلی بھی یہی کہے گا, اور ہر ایک اپنی دلائل جب پیش کرتا ہے تو وہ قرآن کو بھی لائے گا, حدیث کو بھی لائے گا, صحابہ کے عمل کو بھی لائے گا. چاہے جہاں جو بڑی کتابیں ہیں وہاں جب آتا ہے تو وہاں کیا ہر امام جو ہے وہ فیصلے کر رہے. امام احمد ابن حنبل کہے گا آیت یہ ہے, حدیث یہ ہے, صحابہ کا عمل یہ ہے. امام ابو حنیفہ کہیں گے آیت یہ ہے, حدیث یہ ہے, صحابہ کا عمل یہ ہے. تو ہر شخص اپنی استدلال میں قرآن کی آیت کو بھی استعمال کرتا ہے, احادیث کو بھی استعمال کرتا ہے, صحابہ کے فیصلوں کو بھی استعمال کرتا ہے. جہاں قرآن کی آیت نہ ہو اور حدیث بھی نہ ہو وہاں کیا کرتا ہے امام؟ سب سے پہلے دونوں چاروں امام صحابہ کے فیصلوں کو دیکھنے لگتے ہیں, تو وہ صحابہ کو تو مان رہے ہیں چاروں, اس لیے یہ چاروں کے چاروں طبقات اہل حق میں سے ہیں. اور اگر کسی انسان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ نہیں صاحب صرف حنفی جو ہیں وہ اہل حق ہیں باقی سارے غلط, تو بہت اچھا, کس کی ہمت ہے یہ کہنے کی امام حضرت شاہ حمدان رحمہ اللہ تعالیٰ غلط تھے وہ تو شافی تھے, اور کس کی ہمت ہے یہ کہنے کی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ غلط تھے وہ تو حنبلی تھے, اور کس کی ہمت ہے یہ کہنے کی کہ شیخ یعقوب صرفی غلط تھے وہ تو حنفی تھے, اور کس کی ہمت ہے یہ کہنے کی ملا علی قاری غلط تھے وہ تو حنفی تھے, اور کس کی ہمت ہے یہ کہنے کی امام طحاوی غلط تھے وہ تو حنفی تھے, اب کس کی ہمت ہے یہ کہنے کی امام بخاری کے وہ کئی استاد جو حنفی رہے ہیں وہ سارے غلط تھے, پھر امام بخاری نے ان سے حدیثیں کیسے لے لی؟ اس لیے یہ مسئلہ کی مسئلہ کو اس دائرے میں پھنسا ہے غلط طریقہ ہے, یہ صحیح نہیں ہے. چاروں کا مسئلہ حق ہے, اور شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے کہ دراصل اللہ کا فیصلہ اوپر سے یہی تھا کہ میرے نبی کا ہر ایکشن اور میرے نبی کا ہر عمل اور میرے نبی کا ہر قول دنیا میں عملاً زندہ رہنا چاہیے, نتیجے میں چار امام ہو گئے. ان چار اماموں سے ایک امام اس کو پکڑ کر کے رکھتا ہے, ایک امام اس کو پکڑ کے رکھتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی کوئی نماز اس طرح سے پڑھی آپ نے اللہ اکبر کیا اور ہاتھ نہیں باندھے؟ ایک مرتبہ کیا ہے, ترہی میں کیا ہے, کس جگہ کیا ہے اس کی تفصیل نہیں ملتی ہے, لیکن ایک مرتبہ کبھی نہ کبھی کیا ہے. اب ایک شکل تو یہ تھی کہ تمام صحابہ جو حدیث بیان کرتے ہیں وہ یہ کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھے ہیں نماز میں. حنفی بھی کہتے ہیں ہاتھ باندھو, شافی بھی کہتے ہیں ہاتھ باندھو, حنبلی بھی کہتے ہیں ہاتھ باندھو, باقی تمام لوگ کہتے ہیں ہاتھ باندھو, ٹھیک. لیکن ایک حدیث, ایک واقعہ تو ایسا ہوا ہے کہ آپ نے ہاتھ نہیں باندھے ہیں. اب ایک شکل یہ تھی کہ صاحب یہ ہاتھ باندھنے کا نبی کا عمل دنیا سے ختم کر دیا جائے, اللہ ماننا ہی. تو مالکی علماء یہ کہتے ہیں کہ جب نماز پڑھو گے تو ہاتھ نہیں باندھنا, ہاتھ لٹکا کر کے رکھنا. تو گویا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ابھی دنیا میں زندہ ہے. بعضی حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ ناف کے نیچے باندھو, بعضی حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ ہاتھ جو ہے وہ سینے کے اوپر باندھو. ان حدیثوں پر بھی عمل ہو رہا ہے, ان حدیثوں پر بھی عمل ہو رہا ہے. ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا 7 مرتبہ برتن کو دھو اگر کتا منہ میں اس میں منہ ڈال دے, اور ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 مرتبہ دھو, اس پر بھی عمل ہو رہا ہے, اس پر بھی عمل ہو رہا ہے. تو ان چاروں اماموں کے نتیجے میں اصل میں اللہ نے اپنے نبی کے تمام اعمال کو دنیا میں محفوظ کر دیا. اس لیے ان چاروں اماموں کا فیصلہ یہ ہے صاحب ہم جو بتا رہے ہیں اس پر عمل کریں گے تو حق وہی ہے, اس امام کے ماننے پر آپ عمل کریں گے تو حق وہی ہے, وہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ جب عراق گئے تھے امام ابو حنیفہ کی قبر اطہر پر, تو وہاں جا کر کے کہا آج رفع دین نہیں ہوگا. کہ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ یہ قبر والا جو ہے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرنا چاہیے, اس کے احترام میں آج رفع دین نہیں کرتا. اچھا حدیث کا عمل انہوں نے چھوڑ دیا, کہ نہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے تھے, حدیث کا عمل کہاں. ایک حدیث میں ہے رفع دین نہیں کرنا ہے, ایک حدیث میں ہے رفع دین کرنا ہے. امام شافعی کہتے ہیں اس حدیث پر عمل کریں گے, امام حنیفہ کہتے ہیں اس حدیث پر عمل کریں گے, امام شافعی نے کہا آج اسی حدیث پر عمل کریں گے. اس طرح سے یعنی یہ جو وسط نظر رہی ہے امت کے اندر, اس وسط نظر کے نتیجے میں کبھی تناؤ نہیں, کبھی اختلاف نہیں, کبھی کوئی جھگڑا نہیں, کچھ بھی نہیں. اور جب تنگ نظری وجود میں آتی ہے نہیں صاحب وہ ہے بالکل غلط اور ہم ہیں بالکل صحیح, تو یہ دوسروں کی تغلیط اور تذلیل اور تفسیر یہ امت کا کبھی مزاج نہیں رہا. کشمیریوں نے کبھی شاہ حمدان کو دوسری نظر سے نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو شافعی تھا, کبھی تصور میں بھی نہیں آتا, آنا بھی نہیں چاہیے. وہ جو وسعت نظر وہاں ہے بس وہی وسعت نظر ہر جگہ اپنا ہی جانی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.